الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله. یہ سلسلہ چل رہا ہے اس بات کے بارے میں کہ ادب بہت بڑی چیز ہے اور قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ پر ادب کی تعلیم دی گئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ادب کا بہت زیادہ لحاظ رکھا, ہر چیز میں ادب کا زیادہ لحاظ رکھا. اور حدیث میں بھی آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو, جو جس مرتبے کا آدمی ہے اس کو وہی مرتبہ دو. لہذا سورہ حجرات کی شروع کی جو آیات ہیں ان میں ادب کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. مطلب کیا ہے اللہ تعالی کے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی کے احکامات کو توڑنا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرنا. یہ بھی مراد ہے, اور یہ بھی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہو تو ان سے آگے مت چلو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, حضور کے نائبین کا بھی یہی ادب ہے. مثلا علماء کرام کا, مشائخ کا اور اپنے شیخ اور مرشد کا یہی ادب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت بڑے صحابی ہیں, وہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء, تم ایک ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے, لہذا تنبیہ فرمائی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے آگے چلنے پر, حضرت ابو درداء جیسے صحابی پر. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ادب ہے ہی, لیکن حضور کے نائبین کا بھی یہی ادب ہے کہ ان سے آگے نہ چلا جائے, یا تو ان کے ساتھ چلیں یا ان کے پیچھے چلیں. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آواز بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول, كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہو دوستانہ انداز میں دوستوں میں، اس طرح دوستوں کی طرح اپنے نبی سے بات نہ کرو، ہمارے نبی سے ایسے بات نہ کرو، وہاں ادب کا دامن پکڑو. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کسی شاعر نے کہا ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید ہی جا. کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دربار ہے یہ ایسی ادب کی جگہ ہے آسمان کے نیچے کہ یہ عرش سے زیادہ نازک ہے، ذرا سی بے ادبی سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے عرش سے زیادہ نازک معاملہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنید اور بایزید، جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے بھی سانس رک جاتے ہیں. نفس گم کردہ نہیں آیت جنید و بایزید ہی جا، کہ ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اور یہ کہا جاتا ہے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. اللہ کے معاملے میں تو دیوانگی چل سکتی ہے، حضور کے معاملے میں دیوانگی نہیں چل سکتی، وہاں ہوشیار رہو کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، حضور کے معاملے میں ہوشیار ہو جاؤ. مدینہ منورہ جانا ہو تو سراپا ادب بن جائیں ہم سب، سراپا ادب. ایک بزرگ ہندوستان سے گئے مدینہ منورہ، وہاں جا کے دہی خریدی، دہی تھی کھٹی، تو ان کے منہ سے نکلا کہ مدینہ منورہ کی دہی کھٹی ہے، ہندوستان میں بڑی اچھی اور میٹھی دہی ملتی ہے. تو جب رات کو سوئے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ان کے، اور نہایت غصے میں فرمایا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ، تم نے ہمارے شہر کی کھٹی دہی کو کھٹا کیوں کہا، تمہیں تو کھٹی دہی ہمارے شہر کی کھٹی ہی صحیح مگر تمہیں میٹھی سے زیادہ اچھی لگنی چاہیے. یہ محبت ہے، ہمارے شہر کی کھٹی دہی بھی تم کو ہندوستان کی میٹھی دہی سے زیادہ اچھی لگنی چاہیے تھی، تم نے کہا کیوں کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے، یہاں سے نکل جاؤ، نکلنے کا حکم دیا. ذرا سی بے ادبی، ذرا سی بے ادبی بھی نقصان دے جاتی ہے. حضور کے معاملے میں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں بے ادبی نہیں چلے گی، بڑا نقصان ہے. اور میں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اے ایمان والوں اگر تم نے حضور کے بارے میں بے ادبی کر دی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے جن کا انتقال ہو گیا، ہمارے دادا شیخ بھی تھے، ان کے متعلقین میں سے ایک بڑے اللہ والے، وہ مدینہ منورہ میں جو عورتیں آتی ہیں انڈے بیچنے کے لیے، عورتیں جو آتی ہیں وہ انڈے بیچتی ہیں، وہاں دیکھا ہوگا آپ حضرات نے جو گئے ہوں گے، تو وہ بڑے درجنوں انڈے ان سے خرید لیتے تھے اور پھر تقسیم کرتے تھے. ہمارے حضرت نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، اتنے انڈے آپ سارے انڈے ان سے خرید لیتے ہیں اور پھر سب میں تقسیم کرتے ہیں. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے انڈے خریدے، ایک عورت سے وہ انڈے نکلے خراب، ان میں سے کوئی انڈا خراب نکل آیا. کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا کہ بیچنے کھڑی ہوتی ہیں انڈے اور خراب انڈے دے دیے. تو رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرے شہر کی عورتیں ہیں، غریب ہیں، غریب ہیں، دور سے آتی ہیں، بہت دور سے، اور غریب عورتیں ہیں، ضرورت مند ہیں، خرید لیا کرو، ان کو کچھ نہ کہا کرو. فرمایا اس کے بعد سے میں ان سے خوب انڈے خریدتا ہوں، ضرورت سے زیادہ انڈے خرید لیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں. ذرا سی بے ادبی، حضور کا معاملہ تو عجیب ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کر لیتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں میں جب باتیں کرتا ہے آدمی تو ذرا اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، خوب گلا پھاڑ کے بولتا ہے، لیکن اگر کسی بزرگ سے بات کر رہا ہو تو آہستہ آواز سے بولتا ہے، اس طرح بات نہیں کرتا جیسے دوستوں میں کرتا ہے. یہی ادب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جس طرح اپنے دوستوں میں تم باتیں کرتے ہو وہاں کر لو، بے تکلفی ہے. اگر بدتمیزی کی باتیں نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، تو دوستوں میں بے تکلفی کی باتیں کر لو. بدتمیزی گالی گلوچ نہ کرو، لیکن دوستوں میں بے تکلفی ہو ہی جاتی ہے، اس طرح کر لو. لیکن ہمارے نبی کے ساتھ جب ملاقات ہو تو وہاں آواز کو پست رکھو، نیچے رکھو اپنی آواز کو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر آواز بلند ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اب ہم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت بھی جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو، جو حدیث پڑھنے والا ہو اور حدیث پڑھ رہا ہو، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. اب بھی یہ ادب ہے، اب بھی اس آیت پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، واجب ہے. وہ اس طرح کہ جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو اپنی آواز کو بلند نہ کریں، چپ رہیں. کوئی بات ضرورت کی کہنی پڑ جائے، شدید ضرورت کی، تو آہستہ سے کہیں، آہستہ سے، ورنہ یہی گناہ لازم آئے گا کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بے ادبی الگ لازم آئے گی کہ حدیث پڑھ رہا تھا، ہم نے اس کی آواز سے اپنی آواز کو زیادہ بلند کر دیا. اور حدیث بھی تو حضور ہی کی بات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لہذا اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا، یہ جو کہا گیا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض بے ادبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی وہ بے ادبی کر لے تو اس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. نیک اعمال کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. یہ دو چیزیں جب چھین لی جائیں تو بالآخر رفتہ رفتہ کفر پہ خاتمہ ہوتا ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ چیز آدمی کو، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے فلاں اس وقت بے ادبی کی تھی، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. حالانکہ بات یہی ہوتی ہے کہ بے ادبی کی تھی کچھ اپنے استاد سے یا شیخ سے، تو وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کرنا اور حضور کے نائبین کے بارے میں بے ادبی کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے. اس سے توبہ کی توفیق سلب ہونے کا خطرہ ہے اور نیک اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور اعمال کی توفیق، اچھے اعمال کی توفیق اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق، یہ بھی چھین لیے جانے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں پڑھی جا رہی ہوں، یعنی احادیث، وہاں بھی بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. وہ مطلب بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے تو فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یوں کرو، اس کام کو ایسے کرو، ایسے نہ کرو. وہ کہے گی مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، ملا خود تھوڑی ملا بن گیا، ملا تو ملا اگر ملا نہ بنتا تو آپ ہی کی طرح عام انسان ہوتا. وہ تو حضور کے دین کو پڑھ کر ملا بنا ہے, تو دین تو حضور کا ہے, وہ اس کی بات بتا رہا ہے, وہ خود تھوڑی اپنی کوئی بات بتا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگا لیجیے, بناتے نہیں ہیں کہ مولوی نے کوئی مسئلہ بنایا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا تو یہ تھوڑی ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھان متی نے کنبا جوڑا, یہ نہیں ہے. ایسے کوئی مولوی اس طرح کنبا نہیں جوڑتے. مسئلہ بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگا لیجیے, تو مولوی اگر صحیح بات بتا رہا ہو, دین کا مسئلہ بتا رہا ہو, اس کی بات کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے حضور کا یا اللہ تعالیٰ کا انکار کیا, کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا. وہ اپنی اگر ذات کی بات کر رہا ہو کہ لا مجھے پیسے دے دو, مجھے مکان بنانا ہے اتنے پیسے دو, وہ اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے, وہ غلط ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اس میں غلط ہے. وہ اپنے دین اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سنا رہا ہو, احادیث سنا رہا ہو, مسئلہ بتا رہا ہو, تو پھر یہ اس کی بات کا انکار کرنا یہ حضور کی بات سے گویا اپنی بات کو اونچا کرنا ہے. حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. اے رہنے دو, سنتوں پہ چلنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے. کیوں بھائی, بڑے لوگوں کا کام ہے یا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ سنت پر عمل کرے؟ یہ جو کہہ دیا بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا. حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی, ارے اے ایمان والو تم سب پہ لازم ہے میری امت, میری سنت کو مضبوط پکڑو, میری سنت پر عمل کرو. حضور تو یہ فرما رہے ہیں. ہم سب کو خطاب ہے, پوری امت کو خطاب ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں, وہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو یہ حضور کی بات سے اپنی, حضور کی آواز سے علیکم بسنتی سے اپنی آواز کو اونچا کر دیا تھی کہ نہیں نہیں رہنے دو, یہ مولویوں کی باتیں. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صراحتاً یہ سارا قرآن حضور کے ذریعے سے ہم کو پہنچا ہے. تمام احادیث تو ہیں ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات. تو قرآن کریم یا حدیث شریف یا ان دونوں کی روشنی میں کوئی دین کا مسئلہ وہ سامنے آئے اور کوئی کہہ دے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا اس کو اور یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں اور ایسی ہیں, اور کوئی یا یوں نہ کہے, کوئی تعویل کر لے, کوئی تعویل کر لے کہ نہیں نہیں بھائی ابھی نہیں, ابھی ایسے نہیں, ابھی یوں ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو کر لو کچھ, بعد میں جب بوڑھے ہوں گے تو دین سے عمل کر لیں گے, یا کھلا کوئی اور بات کہہ لے, کوئی بہانہ تراش لے. یہ بھی حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہوا. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس سے اعمال حبط ہو جا, حبط اعمال کیا ہے؟ اعمال کا ضائع ہو جانا. مراد یہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہوتی ہے, نیک اعمال کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے, برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے, اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری فلاں بے ادبی کا نتیجہ ہے. لہذا یہی ادب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین کا بھی ہے اور حضور کا بھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کی قسم, اے نبی اللہ کی قسم, آج کے بعد سے میں آپ سے انتہائی نیچی آواز میں بات کروں گا. اور پھر اہتمام کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز کو اتنا نیچا کر لیا کہ ان سے پوچھتے تھے حضور کہ تم نے کیا کہا ہے, کیا بات کہی ہے تم نے, اتنی نیچی آواز کر لی تھی, بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا. حضرت ثابت ابن قیس ایک صحابی ہیں, ان کی آواز ہی بلند تھی, وہ ذرا سی آواز بھی اگر آہستہ آواز بھی بولتے تھے تو وہ بہت اونچی آواز ہوتی تھی ان کی, جہیر الصوت تھے, بہت اونچی آواز والے صحابی تھے. ذرا سی آواز بھی ان کی بہت اونچی ہوا کرتی تھی، اللہ نے آواز ہی ایسی دی تھی. لہذا انہوں نے بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز کو انتہائی پست کیا، انتہائی پست اس کا اہتمام کرتے تھے. یہ الگ ایک مجاہدہ اٹھایا انہوں نے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس خدا جو ہیں توفیق ادب، مولانا روم کتنے پیارے آدمی ہیں، اللہ اکبر. اس خدا جو ہیں توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب. ہم اللہ تعالی سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. آگے مصرے میں کیا فرمایا، اس لیے کہ بے ادب وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اور اللہ کا فضل پتہ کیا چیز ہے، اللہ کا فضل کیا چیز ہے، صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ سے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اے صحابہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تم میں سے کسی ایک کا تزکیہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اس کا دل پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا. تزکیہ کہتے ہیں دل کا گناہوں سے پاک صاف ہو جانا، دل سے گندگیوں کا نکل جانا، بیماریوں کا نکل جانا، کبر، عجب، تکبر، حب جاہ، حب مال وغیرہ جو دل کی بیماریاں ہیں روحانی، ان کا نکل جانا. اللہ فرماتے ہیں اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا اور رحمت نہ ہوتی، بے شک اے صحابہ تم حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہو، پھر بھی تمہارا کام نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی. یہ فضل ایسی چیز ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں از خدا، یہ جہاں دیدہ آدمی، آنکھوں والے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اہل نظر ہیں مولانا روم، وہ کیا فرما رہے ہیں، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. فرمایا از خدا جو این توفیق ادب، ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب، اللہ کے فضل سے بے ادب محروم ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کے فضل سے محروم ہوا تو گیا، سارا معاملہ ہی گیا اس کا، دنیا اور آخرت میں بربادی اس کا مقدر بن گئی. کام بنتا ہے فضل سے اکثر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے اکثر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. کار فرما تو فضل ہے ان کا، کار فرما تو فضل ہے ان کا. یہ جو ہم نے نماز پڑھی ابھی مغرب کی، رمضان کے روزے رکھ لیے، رمضان میں زکات دی، تراوی پڑھی، اعمال کیے یا اور ہم اعمال کر رہے ہیں، کار فرما تو فضل ہے ان کا. ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، ہم غلاموں کا نام ہو جاتا ہے کہ آ واہ میرے بندے تو نے نماز پڑھ لی، واہ میرے بندے تو نے روزہ رکھ لیا. وہ ہندوستان میں بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا، دہلی میں فرمایا کہ وہ مقابلے ہوتے تھے گڑیوں کے، بچوں کو دکھایا جاتا تھا، وہ گڑیاں ہوتی تھیں، وہ آپس میں لڑتی تھیں، کھیلتی تھیں، اور بچے بڑے خوش ہوتے تھے ان کو دیکھ کے، پلاسٹک کی گڑیاں اور آپس میں لڑ رہی ہیں. حالانکہ وہ بچوں کو کیا معلوم کہ پیچھے سے ایک آدمی وہ اس کے ڈوریاں ہلاتا تھا، وہ ڈوریاں ہلا رہا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے وہ لڑ رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں، تو وہ ڈوریاں ہلانے والا تو وہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے اس کے ڈوریاں ہلانے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑ رہی ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ ڈوریاں ہماری اللہ ہلا رہے ہیں، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. ہم غلاموں کا نام، ہمارا نام ہو گیا، لو بھائی وہ نام ہو گیا، گڑیاں لڑ رہی ہیں. گڑیاں کہاں لڑ رہی ہیں، وہ تو پلاسٹک کی گڑیاں ہیں، ارے مٹی کے انسان ہیں ہم تو. ہماری کیا حیثیت تھی، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کی بندگی کرتے، وہ پلاسٹک کی گڑیاں لڑ رہی ہیں، پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. گندے مادوں سے ہماری، خون اور گندے مادے سے ہماری پیدائش ہوئی، مٹی سے اللہ نے بنایا. ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم یہ اعمال کرتے، وہ تو ہماری ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ ذکر تلاوت کر لیتے ہیں. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ان کا فضل کام کر رہا ہے، اللہ کا فضل کام کر رہا ہے اصل میں. ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، ہمارا نام ہو گیا تو وہ فلاں صاحب بڑے نمازی آدمی ہیں، بھائی فلاں جو ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں، فلاں صاحب بڑے اچھے قاری ہیں قرآن کے. اللہ, تو یہ جو فضل ہے یہ متوجہ ہوتا ہے ادب سے. ادب بہت بڑی چیز ہے, ادب ہے بڑی چیز. ادب سیکھ لو, نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. ادب کا ہے جس شخص کے سر پہ بھی تاج, دعاؤں کا لیتا ہے سب سے خراج. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور آگے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اور جن صحابہ نے, جن لوگوں نے اپنی آوازیں نیچی کر لی اللہ کے رسول کے سامنے, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یہاں امتحن بمعنی اخلاص کے ہے, اس لیے قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا جائز نہیں. دیکھ لیجئے تفاسیر اٹھا کے, امتحانہ بمعنی اخلاص کے ہے. ظاہر قرآن کی آیت کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے, جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو حضور کے سامنے پست کر لیا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تقوی کے لیے. حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے. اگر ظاہر کا امتحانہ یمتحن امتحانا, اللہ نے ان کا امتحان لے لیا تقوی, نہ امتحان نہیں, اخلاص کے معنوں میں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا تقوی کے لیے. وہی جو میں نے پچھلی دفعہ بات کہی تھی کہ جس شخص کے دل میں یہ کیسے پتا چلے کہ اس شخص کا دل بھی اللہ والا ہے. یہ حلیہ تو اللہ والوں کا دیکھو میں نے بھی بنایا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, داڑھی ہے میرے چہرے پہ, پونچھیں بھی صاف ہیں, یہ میرا لباس بھی اللہ والوں کے جیسا ہے. لیکن دل اللہ والا ہے یا نہیں اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی, ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو لوگ اللہ کے شعائر کا, اللہ کی نشانیوں کا, اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ مسجد کا ادب, اس کی تعظیم کرتے ہیں. ذلک ومن يعظم, جو تعظیم کرتے ہیں شعائر اللہ, اللہ کی شعائر کی, اللہ کی نشانیوں کی, فإنها من تقوى القلوب, یہ علامت ہے اس بات کی کہ شخص کے دل میں تقویٰ ہے. اس کے دل میں تقویٰ ہے, اس کا دل بھی متقی ہے, جیسے اس کا ظاہر متقیوں جیسا ہے, اس کا دل, اس کے دل میں بھی تقویٰ ہے. کون؟ کس شخص کے؟ جو ادب با ادب ہو. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. مسجد کا ادب, علماء کا ادب, والدین کا ادب, مشائخ کا, بزرگوں کا ادب, شیخ کا ادب, استاد کا ادب, دین کی کتابوں کا ادب, قلم کا ادب, کپڑوں کا ادب. یہ ادب بہت سیکھنے کی چیز ہے, بہت بڑا باب ہے. کپڑوں کا کیا ادب ہے, کتابوں کا کیا ادب ہے. یہ ادب جس کے پاس ہے, جس نے اہل اللہ کے پاس رہ کر یہ ادب سیکھ لیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دل میں تقویٰ ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور یہاں بھی اس آیت سے بھی مسئلہ نکل رہا ہے, اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ, جو اللہ کے رسول کے سامنے اتنے با ادب رہتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, نیچا رکھتے ہیں, اُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى, یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا. یہاں بھی اس آیت سے بھی مسئلہ نکل رہا ہے, صاف واضح ہو رہا ہے کہ جو با ادب ہیں ان کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیے. آگے فرمایا, آگے ایک اور ادب فرمایا, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں حجروں کے باہر سے, ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا, اگر وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکلتے, باہر تشریف لاتے اور ان سے مخاطب ہوتے کہ کیا کام ہے, مخاطب ہوتے کہ کیا کام ہے, لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور تھے وہ خالص دیہاتی، دیہات کے رہنے والے تھے. دیہات کے رہنے والوں میں حضور نے فرمایا من سکن البادیہ کا جفا، جو شخص شہر آ کر بسنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی دیہات میں رہا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیونکہ دیہات والے اکثر آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ سے، طور طریقوں سے ناواقف ہوتے ہیں. دیہات میں رہنے سے بہت برے نتائج نکلتے ہیں. حضور نے فرمایا جو بغیر اختیار رکھتا تھا شہر آ کر بس جائے، وہاں آ کے آباد ہو جائے، شہر میں دین سیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، علاج معالجے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کی سہولت ہوتی ہے جو گاؤں میں نہیں ہوتی، دیہات میں نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جس نے جو بلا شدید ضرورت کے دیہات میں رہا، اس نے ظلم کیا اپنے اوپر. ایک آسائش اس کو تھی حاصل، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں چلا گیا. ہاں خیر تفریح کے لیے جائے، کسی کام سے دیہات چلا جائے، دین کے لیے جائے، اس میں کوئی یہ منع نہیں، اس میں منع نہیں ہے، یہ وعید اس میں داخل نہیں ہے. تو چونکہ وہ لوگ دیہات کے تھے بنو تمیم والے، اب وہ حجروں کے باہر آ کے کھڑے ہوئے. اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیویوں کے حجروں کی تعداد 9 تھی. ان 9 حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں آپ تشریف فرما تھے، انہوں نے باہر آ کے آواز لگائی، اخرج الینا یا محمد، زور زور سے آوازیں لگانے لگے، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اے محمد ادھر آؤ، باہر نکلو، ہمارے پاس آؤ. اب بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انداز انتہائی برا لگا، آیات نازل ہو گئیں، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اور بلاتے ہیں آواز دے کر، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں، بے عقلے لوگ ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے، حتی تخرج الیہم، علماء نے مسئلہ اس سے نکالا ہے، ان الفاظ سے کہ نکلتے تو آپ کسی اور کام سے، دروازہ بھی کھٹکھٹانا نہیں چاہیے تھا، آواز بھی نہیں دینی چاہیے تھی، آپ اپنے ہی کسی ضرورت سے نکلتے اور وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلتے، تو آپ اگر متوجہ ہوتے ان کی طرف تب بھی آپ اپنی بات کر سکتے تھے. حتی تخرج الیہم، یہ نہیں کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے گھیل لیا کہ رکیے ہمیں یہ کام ہے، نہیں، حضور خود ان سے پوچھتے کہ ہاں بھائی آپ کس کام سے آئے ہیں، تو ان کے لیے بہتر تھا. یہ ہے تخرج الیہم کا مطلب، حتی تخرج الیہم. اللہ اکبر، کتنا بڑا ادب ہے یہ، کتنا بڑا ادب ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں نے کسی عالم کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا. صحابی ہیں، صحابی، کسی عالم کو میں نے آواز نہیں دی، کسی عالم کا دروازہ میں نے نہیں کٹکھٹایا. صحابی ہو کر یہ عمل ہے، کیونکہ عالم بھی نائب رسول ہے، عالم بھی نائب رسول ہے. جو ادب حضور کا ہے وہی حضور کے نائب کا بھی ہے. اس کی دلیل، ایک تو دلیل یہی ہے حضرت ابو عبیدہ جیسے صحابی کا یہ قول، یہ بھی دلیل ہے. دوسری دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ادب ہے ہی کہ نہ دروازہ کٹکھٹاؤ، نہ آواز دو کہ ادھر آؤ. حضور کا تو ادب یہی ہے، حضور کے نائبین کا، اہل اللہ کا اور علماء کا بھی یہی ادب ہے. اب دلیل ایک تو یہی ہو گئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، فرمایا میں نے کسی عالم کو نہ کبھی آواز دی اور نہ کبھی اس کا دروازہ کٹکھٹایا. ہاں جب میں کسی عالم کے پاس جاتا ہوں وہ خود اپنے کسی کام سے نکلے اور میری طرف متوجہ ہو کہ آپ کس کام سے آئے ہیں، تو میں اس سے اپنی بات کہہ لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دوسرے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب حضور کا وصال ہو چکا تھا، تو یہ مختلف صحابہ کے، کیونکہ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی، تو یہ دوسرے صحابہ کے پاس جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے، کبھی کسی کے پاس گئے، کبھی کسی کے پاس گئے. اکثر حضرت ابو ہریرہ کے پاس ان کا آنا جانا رہتا تھا، اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور دوسرے صحابہ کے پاس بھی جاتے تھے. اور یہ ہیں کون، یہ بھی سن لیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سے ایک نہیں دو رشتے ہیں بلکہ تین رشتے ہیں. نمبر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں عباس ابن عبد المطلب کے جو حضور کے چچا ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے. ایک رشتہ تو یہ ہوا. دوسرا رشتہ ام المومنین حضرت میمونہ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی خالہ تھی لہذا حضور ان کے خالو بھی ہوئے. ایک خالو ہونے کا رشتہ اور ایک چچا زاد بھائی ہونے کا رشتہ اور تیسرا رشتہ صحابیت کا. تین رشتے ہو گئے کہ نہیں ہوئے. اتنے بڑے آدمی ہیں یہ اور حضور نے ان کو دعائیں دی ہیں. اللہم علی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے استنجے کے لیے اور انہوں نے لوٹا بھر کے رکھ دیا. ان کو معلوم تھا حضور واپسی پر وضو فرمائیں گے لہذا یہ ہے عقل مندی کہ خدمت کے لیے بزرگوں کو کہنا نہ پڑے ہم خود ہی ان کے مواقع تلاش کریں خدمت کے ان کی راحت رسانی کے. لہذا انہوں نے جلدی سے لوٹا بھر کے رکھ دیا. حضور کا دل خوش ہو گیا کہ واہ بھائی پہلے سے لوٹا تیار ہے. اور علماء فرماتے ہیں انہوں نے وہاں رکھا لوٹا بھر کے حضور کی جگہ پر واپسی کی جگہ پر وہاں نہیں لے گئے بھر کے جہاں استنجا فرما رہے تھے تو ورنہ تشویش ہوتی کیونکہ اس وقت کوئی لیٹرین بیت الخلا تو نہیں تھے وہ تو ویرانے میں جا کے کیا جاتا تھا تو وہاں نہیں لے کے گئے بھر کے لے لیجیے وضو کر لیجیے. اس سے تو آدمی استنجا کر رہا ہے اس کو تشویش ہوگی کہ کون آ گیا یہاں. لہذا اس کا بھی خیال رکھا وہاں رکھا جہاں حضور کو واپس تشریف لانا تھا استنجا فرما کر واپس تشریف لانا تھا وہاں انہوں نے لوٹا بھر کے رکھ دیا وہاں نہیں لے گئے حضور کے پاس. پیشاب وغیرہ کرنے میں پریشانی ہو کسی نے وہ آواز دے لے آپ کو کہ لیجیے یہ لیجیے تو تشویش ہوتی ہے اس سے بھی بچایا اتنا ادب تھا. تو حضور نے دیکھا اور فرمایا یہ لوٹا کس نے بھر کے رکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے رکھا. تو حضور نے خوش ہو کر دعا دی اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین. اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما ان کو کتاب کا یعنی قرآن کریم کا علم عطا فرما. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم دیا کہ جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جاتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے پتہ کر لیتا ہوں کہ کہاں ہے. اللہ نے ایسا علم کھولا تھا یہ بعض روایات میں یہ بھی ہے ایسا قرآن کو ان کے اوپر کھولا حضور کی دعا کی برکت تھی. اور وفقہ فی الدین دین میں تفقہ نصیب فرمائیے دونوں دعائیں قبول ہو گئیں. اور رئیس المفسرین کہلاتے ہیں عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حالانکہ حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی. اور حضرت عمر ان کو اپنے شورا کے اندر جگہ دیتے تھے جہاں بڑے بڑے مشورے ہو رہے ہیں وہاں اس 15 سال کے لڑکے کو بٹھایا جاتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں 15 سال عمر ہو گئی تھی 15 سال کی عمر میں ان کو وہاں بٹھایا جاتا تھا. صحابہ نے عرض کیا آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں. فرمایا یہ اپنی علم کی وجہ سے تمہاری برابری کا مستحق ہے. خیر جب ان کا اعتراض دور نہیں ہوا تو ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ حجت پوری ہو جائے. فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر فسبح بحمد ربک واستغفرہ کا کیا مطلب ہے. پہلے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا اس آیت کا کیا مطلب ہے. صاف مطلب یہ ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. سیدھا سیدھا مطلب بتا دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تم بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے. انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین میرے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں بھی تمہاری تائید کرتا ہوں کہ اس آیت میں حضور کو یہ بات اطلاع دی جا رہی ہے کہ اب آپ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے. صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں. اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح تو صحابہ نے خوشیاں منائی تھیں اور حضرت ابوبکر روئے تھے کہ ہائے ہائے استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے اور استغفار کام کے آخر میں ہوتا ہے، بس میرے محبوب کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا سمجھ تھی، کیا قرآن کی فہم تھا، اللہ اکبر. سب صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت ابوبکر رو رہے ہیں کہ حضور کی جدائی کا وقت قریب آ گیا. استغفار کا حکم تو کام کے آخر میں ہوتا ہے. ہاں کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون. صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، اور جب آخری حصہ آ جاتا ہے رات کا تو استغفار کرنے لگتے ہیں. کام کے آخر میں استغفار ہے کہ اللہ جیسا آپ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، معاف کر دیجیے. کام کے آخر میں. یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کہ یہ جب جاتے تھے صحابہ کے پاس یہ دین سیکھنے کے لیے، احادیث پڑھنے کے لیے، تو جیسے اور تو جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے نہ آواز دیتے تھے، بس جا کے بیٹھ جاتے تھے. اب وہ صحابی نکلے کسی کام سے، اپنے کسی کام سے، دیکھا ہے یہ بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، تو صحابہ ان سے کیا کہتے تھے، اے حضور کے چچا زاد بھائی، یبن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبن عمی رسول اللہ، اے حضور کے چچا زاد بھائی، آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا، آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ ہمیں آواز دے لیتے. تو یہ عرض کرتے تھے، تو یہ کیا یہ جواب کیا دیتے تھے، جواب سنیے، جواب سنیے. فرماتے تھے مجھے اس آیت نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے اور آواز دینے سے روکا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اے نبی، اگر یہ لوگ صبر کرتے، یہ بنو تمیم کے دیہاتی، جب تک کہ آپ خود کسی ضرورت سے باہر نہ نکلتے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور ان سے نہ پوچھتے کہ تمہیں کیا کام ہے بتاؤ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. مجھے اس آیت نے روکا. اور دوسری بات فرماتے تھے جو روح المعانی میں بھی ذکر ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ. عالم اپنی قوم میں، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے، شیخ اپنے مریدین میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. لہذا چونکہ جو شیخ کا ادب ہے، جو نبی کا ادب ہے، وہی شیخ کا ادب ہے. اس حدیث سے، اس روایت سے یہ پتہ چلا الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی. شیخ اپنے مریدین میں، اپنی قوم میں ایسا ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. لہذا مجھے تو جو ادب حضور کا ہے وہی ادب آپ کا بھی ہے، کیونکہ میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں. لہذا میں نے آپ کو اس لیے نہ آواز دی نہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کیونکہ یہ ادب اس آیت نے مجھے روک دیا. اور آپ بھی حضور ادب کے اعتبار سے آپ کے لیے بھی وہی ادب ہے جو حضور کا ادب سکھایا گیا. یہ دلیل ہے کہ اہل اللہ کا بھی وہی درجہ ہے، علماء کا بھی وہی درجہ ہے. لہذا یہ ہے ادب کا معاملہ، بہت بہت بڑا باب ہے ادب کا. ارے بھائی اللہ، مولانا جمشید صاحب رائبن کے بزرگ ہیں، 10 دفعہ میں نے خود ان سے سنا، خود یہ واقعہ میں نے خود سنا ان سے. ایک دفعہ وہ وہاں تشریف لائے تھے تو اعلان ہو گیا بھائی سب جو ہے وہ خانقاہ میں پہنچ جائیں، مولانا جمشید صاحب تشریف لائے ہیں. اب میں جلدی سے میں سب سے پہلے پہنچا تو خانقاہ خالی. نہیں بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اعلان تو ہوا ہے اور خانقاہ خالی ہے. میں حضرت کے کمرے تک گیا، حضرت کا کمرہ بند. میں سمجھا کہ شاید کمرہ اتنا بھر چکا ہے کہ دروازہ بند کرنا پڑا، تو میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا کہ کسی کو لگ نہ جائے. اچانک پورا کھول دوں، کوئی بیٹھا ہو کسی کمر پہ جا کے لگے دھم سے، تو میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا. اب جو دروازہ میں نے کھولا، تھوڑا سا کھولا تھا، آہستہ تو کھلتا ہی چلا گیا. سامنے دیکھا کہ مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہ ہمارے حضرت والا تشریف فرما تھے. تو حضرت نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا آؤں گی، آ جاؤ آ جاؤ. تو میں اندر چلا گیا، وہ جا کے بیٹھا. اس وقت انہوں نے یہ کیا سنایا انہوں نے واقعہ، یہ ذرا سننے کے بعد. فرمایا مولانا اعزاز علی صاحب دارالعلوم دیوبند میں ہم ان سے پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے. ایک مرتبہ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے. مولانا جمشید صاحب ان کے شاگرد ہیں. تو ایک حدیث گزری، اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد ایک اور حدیث گزری، تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض تھا، یعنی ایک حدیث کا کچھ مطلب تھا ایک حدیث کا کچھ مطلب، اس کے بالکل الٹ پتہ چل رہا تھا. تو مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم نے حضرت یہ اس حدیث میں اور اس میں پہلے حدیث گزری وہ تو تعارض ہے. مولانا اعزاز علی صاحب نے کتاب بند کی اور اپنے گھر تشریف لے گئے. اب یہ پیچھے پیچھے حضرت معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے، جو غلطی ہو گئی وہ معافی چاہتا ہوں. اب کچھ پتہ بھی نہیں، سارے طلبہ حیران کہ بھائی ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں میں